हमेशा पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव फीडबैक जो आपका सबका बहुत फायदा मंद होता है। और बिल्कुल आप अपने आप को ऐसे महसूस करें कि आप अल्लाह ताला के घर मेहमान है ना। आप में से कोई हज उमरा कर चुके हैं, जा चुके हैं, वहां फीलिंग्स आती हैं जाके? आती है ना। आपको यहां भी ऐसे ही अपने आप को फील कराना होगा कि हम अल्लाह के मेहमान हैं इंशाल्लाह ताला। सब लोग आ गए, ये मेरे लिए पहली इंस्ट्रक्शन भूल गए हैं कि लब्बैक के दौरान सारे लोग यहां सेटल डाउन हो जाए, क्योंकि अभी तो हम रिलैक्स हैं। अभी आपको ये भी बता दूं कि ज़हरा के आपको सीरत कराई जा रही है और इसको आप अपना अगर अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो जब हमारा असल कुरान का सिलसिला पाक सारा शुरू होगा तो उस दौरान फिर आपको मुश्किल नहीं होगी और आपको रिलैक्स लग रहा है ना। अभी कोई कोर्स मुश्किल तो नहीं है ना। अभी इंशाल्लाह एक सेशन और आपके साथ लेके फिर आपको थोड़ी सी ग्रुपिंग का तजर्बा करवाते हैं और अभी आप सब कुछ सीख रहे हैं। घबराएं नहीं, सीखने वाला दिल और समझने के लिए बैठेंगे इंशाल्लाह ताला बहुत कुछ मिलेगा। अस्सलामुअलैकुम। दिल में दुरूद शरीफ पढ़े और दुआ करें कि हम अल्लाह के नबी के बारे में जो बातें पढ़ सुन रहे हैं ये हमारी जिंदगी में भी आने लग जाए। शुरू करते हैं दूसरा सेशन। نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। سیرت نبی کے سلسلے میں اب ہم دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور کچھ باتیں آپ کی نبوت کے آغاز کی۔ میری ان باتوں کو سنتے وقت اگر آپ لوگ چھوٹے چھوٹے نوٹس لیتے جائیں نا तो आप देखिएगा कि आपके पास इतना एक छोटा सा बुकलेट तैयार हो जाएगा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सीरा का। कुछ चीजें याद रहेंगी, कुछ नहीं, कुछ बात में आप बुक से जाकर टैली कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये सारी चीजें आपको फायदा देंगी। क्योंकि आप देखिए कि सीरत का मौजू जो है ना एक ऐसे बाग की तरह के जिसमें हमेशा बहार रहती है और इसमें जो भी फूल आप चुनेंगे ना उसकी खुशबू जरूर आपको महसूस होगी। अब ये आपके ऊपर है कि आपकी तवज्जो कब भटक गई, आपने क्या सुना क्या नहीं सुना। तो कोशिश करें कि आपने इस बाग के हर फूल को चुनना है और उसको नोट करना है। अभी तक जो बात हमने की वो क्या थी कि सीरत पढ़ने के फायदे क्या हैं, मकासिद क्या हैं, सीरत को सीरत क्यों कहते हैं। हुलिया मुबारक हमने देखा इमाम इब्ने हजम की जुबान से और उम्मे मावत के नाम से। अब हम देखेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस खानदान से ताल्लुक रखते थे, थोड़ी सी बातें आपके बड़ों की। क्योंकि आप देखिए कि इंसानी नाते से हम सब भी अपने खानदानों को बड़ी अहमियत देते हैं, बल्कि जात बिरादरी का बुत है। अगर कोई आपसे पूछे आप कौन है तो लोग बड़े शौक से अपने पीछे असलाफ तक जाते हैं, मैं फलां की बेटी हूं, उसकी पोती हूं, उसकी बहू हूं, लाइक दिस। ये हमारे अंदर है। तो थोड़ा सा सिर्फ चीता चीता बातें आपके साथ शेयर करूंगी कि जो हमारे इल्म में भी इजाफा होगा और उसके पीछे कोई हिकमत है, क्योंकि कुछ नाम हमने शुरू से सुने हुए हैं अल्लाह के नबी के बड़ों के, तो आज इंशाल्लाह हम उसके ऊपर बात कर सकेंगे थोड़ा सा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब नामा, इसको याद करना भी हमारे असलाफ की रिवायत रही है। जिससे भी मोहब्बत होती है ना इंसान उसके ऊपर वालों को भी जानता है। जैसे बात जब कभी दो लोग बैठे हों किसी एक गांव के लोग कहीं मिल जाए तो वो पूरी कड़ी जोड़ लेते हैं, अच्छा आप उसकी बेटी हैं, उसकी बहू हैं, आप उधर हैं, उसके उसके, तो अच्छा लगता है, मोहब्बत का इजहार होता है, दोस्तियां निकल आती हैं, रिश्तेदारियां। तो अल्लाह के नबी सल्लम के नाम से अगर ऊपर चले तो आपका नाम मोहम्मद था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाप का नाम अब्दुल्ला था। आप इस तरह लिख सकते हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब, दादा थे आपके, बिन हाशिम, हाशिम आपके परदादा थे, बिन अब्दे मुनाफ, बिन कुसई, बिन कल्लाब, बिन मुर्रा, बिन काब, बिन लवी, बिन गालिब, बिन फाहर, बिन मालिक, बिन नजर, बिन कनाना, बिन हुजैमा, बिन मुदरिका, बिन इलियास, बिन मुदर, बिन नजार, बिन मात, बिन अदनान, और अदनान से ऊपर है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। ये जितने बिन है ना ये उतनी पूछते थी। गोया के क्या पता चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के खानदान से था। इनके बीच में कितनी पुश्तें गुजरी इससे हमें कोई सरोकार नहीं है, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। अगला पॉइंट डालिए, ऐसे बुलेट पॉइंट्स डाल के ना तो इन्फॉर्मेशन जमा करें। ये जो भी हमने देखा नसबनामा ये आपके बाप की तरफ से था, जिसको आप कहें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदियाल, آپ تھوڑی سی ننیال کو اگر دیکھنا چاہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا نام آمینہ بی بی تھا، آپ کے نانا کا نام وہب تھا، پر نانا کا نام عبد مناف تھا، پھر اس کے بعد پر کے اوپر اگلا نصب چڑھتا ہے تو بن زہرہ بن کلاب تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہی کلاب ہے جن کا بھی قصی بن کلاب میں ہم نے نام سنا، جو باپ کی طرف سے بھی آپ کے نصب میں آتے ہیں۔ ان کا نام کہتے ہیں کہ عروہ تھا یا حکیم تھا، کتوں کے ذریعے اکثر شکار کھیلتے تھے، تو اس نسبت سے ان کا نام کلاب ہو گیا۔ عربی میں کلب کتے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو شکار عربوں کی گٹی میں پڑا ہوا تھا، تو کتوں کے شکار کی وجہ سے آپ کے یہ پردادا یا پرنانا اس نسب میں جو بھی تھے ان کو کلاب کہا جانے لگا۔ پھر اگلا سوال ہے کہ آپ کا قبیلہ کون سا تھا؟ جیسے اب آپ کی ہماری ذاتیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں نا، کچھ ہیں بھی کچھ ہم نے زیادہ ہی بنا لی ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کا قبیلہ قریش تھا۔ سب سے پہلے پورے عرب کا سب سے معزز قبیلہ تھا یہ قریش ہوتے، اصل میں فہر بن مالک یا نظر بن کنانا کا لقب تھا، اسی وجہ سے پھر ان کی اولاد اسی نسبت سے مشہور ہو گئی۔ بڑا معروف قبیلہ تھا، سرداری اس قبیلے کے ہاتھ میں رہتی تھی، قصی کو ایک خاص مقام حاصل تھا جس کی وجہ سے اس نام پہ یہ چیز چلتی گئی۔ نام ان کا زید تھا، بچپن میں یتیم ہو کر والدہ کے ساتھ ملک شام کے قبیلے عزرا کے اندر آ کے جا بسے، وہیں پلے بڑھے، جوان ہوئے تو مکہ میں آ گئے۔ ان کو یہ خوبی ملی کہ خانہ کعبہ کے متولی قرار دیے گئے۔ متولی کیا تھا؟ ٹیک کیئرر آج کی زبان میں۔ خانہ کعبہ سے محبت سے سب کرتے تھے، اور یہ ذہن میں آپ رکھیے کہ یہ سب مسلمان لوگ تھے، بگاڑ آ گیا تھا اسی لیے ہم ان کو مشرکین مکہ کہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو خانہ کعبہ کے متولی بننے کا فائدہ ہوا۔ قبیلہ قریش کا پہلا شخص تھا جس کو کعبہ کا متولی قرار دیا گیا، چابی ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی خانہ کعبہ کی، جس کے لیے چاہتے جب چاہتے خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دیتے۔ یہ کارنر تھی، کسی کو کسی جگہ کی چابی دینا کیا ہوتا ہے؟ اعتماد بھی ہوتا ہے اور عزت بھی ہوتی ہے۔ ہم ٹرسٹ کرتے ہیں جس پہ، اس کو چابیاں دے دیتے، اور اللہ کے گھر کی چابی یہ تو بہت بڑی آنر تھی۔ یعنی یہاں سے آپ یہ سمجھیے کہ اللہ کے نبی اعلی خاندان سے تھے، کوئی گرے پڑے خاندان سے نہیں تھے۔ پھر حاجیوں کی میزبانی کا طریقہ بھی اسی خاندان سے شروع ہوا۔ کہتے ہیں کہ حج کے دنوں میں بہت بڑے بڑے کھانے تیار کرواتے، چمڑے کے بڑے بڑے حوض ہوتے جس میں کھجور، کشمش، شہد، شربت بنوا کے حاجیوں کو پیش کرتے۔ آج بھی اگر اللہ آپ کو لے جائے تو آپ دیکھیں گے کہ سعودی عرب کے لوگ بہت ہاسپیٹیبل ہیں، بہت مہمان نواز ہیں۔ رمضان میں تو ایکسٹریم ہو جاتی ہے، پورے پورے گھر کے افراد خانہ لوگوں کو جا کے کھانے کھلاتے، افطاریاں سحریاں بانٹتے ہیں۔ تو یہ چیز پیچھے سے چلتی آ رہی ہے۔ عربوں میں جو خوبیاں تھیں اس میں ایک خوبی ان کی مہمان نوازی کی بھی تھی، اس طرح سے حاجیوں کی خدمت بھی کرتے۔ اسی طرح اس شخص کے ہی دور میں دار الندوہ نام کی ایک بلڈنگ بنی، آگے آپ سیرت میں اس کا نام سنیں گے، تو آج ہی نوٹ کر لیں کہ گھر بنا تھا، گویا کہ آپ کہہ لیں آج کا پارلیمنٹ ہاؤس تھا۔ قریش کی جو ساری اجتماعی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، سرگرمیاں، وہ وہاں پہ ہوتی تھی، شادی وغیرہ کی رسمیں ادھر ہوتی تھی۔ اسی طرح قریش کا جھنڈا اور کمان بھی قصی ہی کے ہاتھ میں تھی، یعنی یہ بہت ایک ان کا ٹریڈیشن تھا کہ جب کوئی لڑنے کے لیے جاتا تھا تو اس کو جھنڈے کو پہلے اس کے ہاتھ پہ جا کے باندھتے تھے۔ گویا کہ آپ کہہ لیجئے کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایک عزت دی تھی، کریم بھی تھا، عقل مند بھی تھا، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ قریش کے لوگ اس کی بات بڑی خوشی سے مانتے تھے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کسی کی کہ لوگ اس کی بات بھی مانیں اور خوش بھی رہیں۔ اگر ہم کسی کو بات کہیں اور اگلا بات مان لے، خوش نہ ہو، تو یہ ناکامی کی علامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کے قبیلے کا تھوڑا سا تعارف تھا۔ تھوڑی سی باتیں آپ کے خاندان، قبیلے کے بعد خاندان ہے۔ عربوں میں آپ کو پتا ہے کہ کلوز کلوز ہوتے ہوئے آتی ہیں، جیسے ہمارے ہاں مختلف لفظ ہے نا، برادری، قبیلہ، ذات، اس طرح عربوں میں بھی تھی۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا خاندان کیا تھا، تو ہاشمی خاندان تھا آپ کا، اور آپ کے پردادا ہاشم سے نسبت جڑ رہی تھی۔ حاجیوں کا پانی بھی پلاتے تھے، حاجیوں کو چونکہ میزبانی کرتے تھے قصی، اس کے بعد یہی کام آگے ان کی نسلوں میں آتا گیا۔ اور ہاشم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اتنے مہمان نواز تھے کہ روٹیوں کو توڑتے، گوشت کے شوربے میں بھگوتے، اور مہمانوں کو کھلاتے. یہ بالکل ایسے ہی کہ آج کے دور میں ایک بہت پوش دعوت ہو. عربوں میں اتنا گوشت اور کھانا نہیں پکتا تھا, کھجور اور اس طرح کی ٹھنڈا کھانا کھاتے تھے, لیکن کہتے ہیں کہ یہ ہاشم اتنے مہمان نواز تھے کہ روٹیاں توڑ توڑ کے شوربے میں بھگوتے اور لوگوں کے لیے چھوڑ دیتے. اس سے ان کا نام ہاشم ہوا. ہاشم کہتے ہیں توڑنے کو, ہاشم توڑنے والا. کس چیز کو توڑتے تھے؟ روٹیوں کو توڑتے تھے, اور بالکل جیسے وہ آپ کہتے ہیں نا, سخاوت کرتے تھے. اسی لیے ان کو سردار مانا جاتا تھا. پتہ کیا چلا کہ جو دوسروں کو کھلاتا ہے, جو دینے والا ہوتا ہے, اللہ اس کو سردار بنا دیتا ہے. اس کا نام اصل میں امر تھا, امر. آپ اگر لفظ کہیں عمروں پڑھے نا اردو کے ناطے سے, تو سمجھ لیجئے کہ یہ امر ہے. عین میم را و ہے. قریش جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا, ان کا پیشہ تجارت تھی. اس لیے آج بھی بزنس پسندیدہ ہے نوکری کرنے سے, کیونکہ نوکری میں کئی چیزیں مجبوریوں کے نام پہ زندگیوں میں داخل ہو جاتی ہیں اور تجارت میں چوائس زیادہ ہوتی ہے. ہاشم جو تھے یہ دو سفر ایک سال میں کرواتے تھے تجارت کے نام پر. سردیوں میں یمن کی طرف قافلے کو بھیجتے اور گرمیوں میں شام کی طرف. موسم کے اس بار سے اسی کا تذکرہ سورت قریش میں ہم پڑھتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
ٹھیک ہے, تو اس طرح سے یہ خاندان جاتا تھا. تجارت کے لیے جب گئے تو ایک موقع پہ جب یثرب سے گزرے, مکہ سے شام جاتے ہوئے راستے میں مدینہ آتا ہے جس کو اس دور میں یثرب کہا جاتا تھا, تو وہاں انہوں نے بنو عدی خاندان کی ایک عورت سلمہ بنت عمر سے شادی کی. کچھ عرصہ وہاں رہے, آگے گئے فلسطین میں ان کا انتقال ہو گیا غزہ کے مقام پر. جب یہ وہاں سے گئے تو جو ان کی بیوی تھی, اب یہ کون ہے آپ خود سوچیں گے, بھی اللہ کے نبی کا ننیال شروع ہو رہا ہے ادھر سے. جب یہ وہاں گئے تو جو سلمہ تھی وہ پریگننٹ تھی, بعد میں ایک بچہ پیدا ہوا. قدرتی طور پہ جو بچہ پیدا ہوا نا, اس کے بال سفید تھے, تو سفید بالوں والے کو شیب کہتے ہیں, شیبہ. اردو میں آپ پڑھیں گے, قرآن میں بھی یہ آپ کو آگے جا کے تذکرہ ملے گا. تو اس بچے کا نام جب شیبہ رکھا گیا, مدینہ میں یہ بچہ پرورش پاتا ہے. مکہ میں ہاشم کے خاندان بیچ میں تھوڑی تھوڑی دوستیاں تو تھی نا, ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ ہمارے خاندان کا بچہ ہے. سمجھ آئیے بات. مکہ کا ایک مرد اٹھا, مدینہ سے گزرتے ہوئے مدینہ کی ایک عورت سے شادی کی, فلسطین میں اس کا انتقال ہو گیا. اس شادی کے نتیجے میں وہ عورت پریگننٹ ہو گئی, بچہ وہاں تھا. مکہ والوں کو نہیں پتا کہ یہ ہمارے ہی خاندان کے ایک مرد کا بچہ ہے. اب وہ فوت ہو گئے, یہ بچہ مدینہ میں پلتا رہا. مکہ والوں کو نہیں پتا, اور عرب لوگ اپنے حسب نصب پہ بہت متفخر کرتے تھے. آٹھ سال کا جب یہ بچہ شیبہ ہو گیا تو مطلب جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا, ان کو پتا چلا کہ مدینہ میں ہمارے خاندان کا ایک بچہ پل رہا ہے. چنانچہ انہوں نے اس بچے کو بلانا چاہا. جب وہ اس بچے کو واپس لے کر آئے, کیونکہ بھی باپ کے پاس بچہ ہونا چاہیے, اس کے خاندان کا تھا, پہلے وہ ننیال میں پل رہا تھا, تو اس وقت جب وہ بچہ ساتھ آیا مطلب کے, تو لوگوں نے سمجھا کہ مطلب کوئی غلام خرید کے لے آئے ہیں, عام رواج تھا. تو اس کو انہوں نے عبد المطلب کہا. تو عبد المطلب کون ہے؟ اللہ کے نبی کے دادا. تو گویا کہ آپ کو آج کیا بات پتا چلی, نئی بات ہوگی شاید آپ کے لیے, کہ عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے, ان کو بھی اللہ نے مدینہ کی عورت کے بطن سے پیدا کیا. آٹھ سال تک مدینہ میں رہے, پھر جب پتا چلا تو واپس آئے, تو عبد المطلب کے نام سے کہلائے, اور یہ ان کی نسل سے پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اب یہ آپ کے دادا تک ہم پہنچ گئے ہیں. عبد المطلب کیسے تھے؟ بہت خوبصورت, عظیم انسان تھے. کہتے کہ ان کے دور میں کوئی ان کے لیول کا نہیں تھا. قریش کے سردار بھی تھے اور مکہ کے قافلہ تجارت کے ذمہ دار بھی تھے. اتنی زیادہ سخاوت کرتے تھے کہ ان کا نام فیاض پڑ گیا, جنرس جس کو آج کی زبان میں آپ کہیں. کہتے کہ ان کا جو دسترخوان تھا ہر وقت مسکینوں اور غریبوں سے بھرا رہتا. انسان تو انسان, چڑیوں اور جانوروں تک کو روٹیاں کھلاتے تھے. کہتے کہ ان کے لیے ایک بات معروف کیا ہو گئی تھی کہ زمین پر انسانوں اور پہاڑ کی چوٹیوں پر وحشی جانوروں اور چڑیوں کو کھلانے والا. ہم اپنے لیے کیا عمل لیں گے ادھر؟ ہمیں شوق ہے لوگوں کو کھانا کھلانے کا, ہم کھلاتے ہیں کب؟ جب ہمارا نام ہوتا ہے. لیکن اب دیکھیں کہ یہ سخاوت اللہ کے نام پہ کھلانا پلانا, تو پتا کیا چلا کہ جب اللہ کے نام پہ انسان کہیں کھانا کھلائے تو اس میں کوئی اپنا نام یا اپنی تعریفیں اور اپنی چدراہٹ نہیں رکھنی چاہیے. پھر اس کے بعد ان کو ایک اور اللہ تعالیٰ نے شرف بھی دیا اللہ کے نبی کے دادا کو, اور وہ کیا کہ زمزم کا کنواں جو تھا کھودنے کا فخر انہی کو حاصل ہوا. زمزم شروع سے تھا. آپ کو پتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم اسماعیل قصہ پڑھتے ہیں, آگے آئے گی تھوڑی سی اس پہ بھی بات, تو اس وقت سے تھا. لیکن قبیلہ جرہم جو اس دور میں تھا, جب مکہ سے اس کو نکالا گیا تو انہوں نے چشمہ بند کر دیا. آپ یہ کہہ لیے کہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیا, پتا نہیں چلتا تھا کہ زمزم کا چشمہ کدھر تھا. اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو خواب کے ذریعے سے اس چشمے کی جگہ دکھائی. بڑا دلچسپ ہے, لیکن اب اس وقت چونکہ ہم ڈیٹیلز نہیں کر رہے نا, تو بس یہ چنکس چھوٹے چھوٹے لیتے جائیں کہ کیسے اللہ اپنے کام کرتے ہیں. خواب میں ان کو ایک بدلی دکھائی گئی تھی کہ وہ ایک جگہ پہ گھوم رہی ہے, اور بعد میں بالکل جب اس بدلی کے نیچے سے زمین کھودی گئی تو وہاں سے دوبارہ چشمہ زمزم کا نکل آیا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے اس چشمے کو پھر ایسا آباد کیا کہ اب رہتی دنیا تک یہ انسانوں کے فائدے کے لیے. عبد المطلب کو ایک اور آنر بھی ملی, اور وہ کیا کہ ان کے دور میں ابرہہ کے لشکروں نے حرم پر, خانہ کعبہ پر حملہ کیا. وہ کون تھے؟ آپ کہہ لیں کہ ریلیجس میٹر تھا, فرقے بازی تھی. یمن کے وہ لوگ تھے, حبشی تھے, بلیک تھے. سردار کا نام ابرہہ تھا, یمن پر قابض بھی تھا اور وہاں کا حکمران تھا. اس نے دیکھا کہ لوگ خانہ کعبہ پہ بہت شوق سے جاتے ہیں, اس نے بھی ایک حرم بنایا اپنا یمن میں, اور دل چاہ کے لوگ ادھر ہیں. لیکن دیکھیے کہ باطل چیزیں جتنی مرضی بن جائیں وہ پنپتی نہیں ہے, حق حق ہوتا ہے. جیسے یہ ایسی ہے کہ ایک اصلی چیز ہوتی ہے ایک نقلی. آپ کوئی بھی کام شروع کریں گے نا, لوگ اس کی نقل میں بہت سارے کام شروع کریں گے, لیکن وہ کوالٹی نہیں ہوگی. آہستہ آہستہ جانے والے کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ ہم اتنا وقت ضائع کر رہے ہیں تو ہم پیسہ بھی لگا رہے ہیں, تو چلو نقلی کی بجائے اصلی چیز لے لیتے ہیں. جب اس نے دیکھا کہ لوگ خانہ کعبہ میں بڑے شوق سے آتے ہیں, میرے حرم میں نہیں آتے, تو حسد کے مارے یہ حملہ کرنے کے لیے نکلا. 60,000 فوجیوں کا لشکر لیا جو اونٹوں پہ سوار تھے کہ جا کے میں اس حرم کو ختم ہی کر دوں. دیکھیے یہ بھی ایک تعصب کی بات ہے نا, آج مسلمان فرقے بازی کے نام پہ دوسروں کی مسجدوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور غلط باتیں کہتے ہیں. اپنے کام کی کوالٹی نہیں ٹھیک کریں گے, دوسرے سے حسد کے مارے غلط باتیں باہر پھیلا دیں گے. اسی طرح انہوں نے بھی کیا, لیکن اللہ نے کس طرح اپنے گھر کی حفاظت کی کہ جب مزدلفہ اور منا کے درمیان وادی محصر میں یہ لشکر پہنچا تو اونٹوں نے آگے جانے سے انکار کر دیا. یہ اونٹوں کو کھینچتے, اونٹ پچھلی طرف جاتے, اونٹ یہ آگے بھیجتے. عبد المطلب چونکہ اس وقت سردار تھے, ان پہ بڑی ذمہ داری آتی تھی. انہوں نے کیا کیا کہ اپنے لوگوں سے کہا سب پہاڑوں میں چلو, اور جا کے اللہ سے کہہ دیا, دعا مانگی, اللہ میں اپنے بال بچوں کو لے کے جا رہا ہوں, تو اپنے گھر کو سنبھال. لوگوں نے برا بنایا, بلکہ عبد المطلب اس لشکر والوں کے پاس کچھ اپنے تجارتی سامان کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو سوچ رہے تھے آپ بہت بڑے سردار ہیں, آپ آئیں گے ہم سے حرم کی اور خانہ کعبہ کی باتیں کریں گے, کچھ نیگوسیشن کریں, آپ تو اپنی ذاتی باتوں پہ آ گئے, آپ نے تو بڑی گری ہوئی بات کی ہے کہ اجتماعی کام کو چھوڑ کے انفرادی فائدے نقصان کی باتیں کر رہے ہیں. تو اس پہ عبد المطلب نے کہا کہ دیکھو میری چیزیں نا مجھے واپس کرو, یہ گھر بھی اللہ کا ہے اور حرم بھی وہ خود تم سے نپٹے گا. یعنی انہوں نے اپنا معاملہ پورا اللہ پہ ڈال دیا. جب وہ وہاں چلے گئے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ابابیلیں بھیجی اور انہوں نے تھوڑی دیر میں اس لشکر کو بھوس کی طرح کر دیا. اس پہ سورت آپ پڑھتے ہیں, سورت الفیل.
لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
پوری صورت آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح کر دیا, بالکل کھائے ہوئے بھوس کی طرح کر دیا. یہ واقعہ اللہ کے نبی کی پیدائش سے 55 دن پہلے ہوا. عرب لوگوں کے پاس کوئی اس طرح کے کیلنڈر اور آج کی زبان میں گوگلز اور یاہو کیلنڈرز تو نہیں تھے. کیسے یاد کرتے تھے چیزوں کو؟ کسی خاص واقعے کے ساتھ ریلیٹ کر لیتے تھے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بڑے بھی, یعنی آج بھی ہمارے کچھ نانیاں دادیاں کسی چیز کو یاد کریں نا تو کہتی ہیں اچھا وہ جب پاکستان بنا تھا نا پھر تم پیدا ہوئی تھی, وہ صدر ایوب جب صدر بنا تھا نا تو میرا یہ بیٹا ہوا تھا. آپ نے سنا ہوگا, کیونکہ جو لوگ لکھت پڑھت نہیں کر پاتے وہ واقعات سے لیتے ہیں. تو عربوں کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کو جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، تاریخ تو اس وقت لکھی نہیں جا رہی تھی۔ اس لیے غور سے سنیے گا یہ جملہ کہ اللہ کے نبی کی وفات کا دن تو بہت سب کو پتا ہے، یقینی بات ہے، کیونکہ اتنے صحابی تھے، آپ کے اتنے چاہنے والے تھے، آپ ایک لیڈر بن چکے تھے، مدینہ کے حکمران تھے، مکہ کے فاتح بن چکے تھے، لیکن جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے کسی کو پتا تھوڑی تھا کہ یہ بچہ پیدا ہو رہا ہے کل نبی بنے گا، نمبر ایک۔ دوسری بات ہے کہ عربوں میں برتھ ڈے منانے کا کوئی رواج ہی نہیں تھا کہ وہ سارے خاندان کی برتھ ڈیز لکھتے پھریں کیونکہ ان کو ہیپی برتھ ڈے کہنا ہے اور کیک کاٹنے، تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے کسی کو نہیں پتا۔ دو باتوں میں ایک بات زیادہ معروف ہے کہ وہ ربیع الاول تھا، یہ تو سچ ہے، پیر کا دن تھا یہ بھی سچ ہے، لیکن یا وہ 9 تھی یا 12 تھی۔ اور اگر آپ اسی کیلنڈر کو، جو سولر کیلنڈر آج ہمارے پاس ہے، اس کو جا کے اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں گے نا، تو وہ پیر کا دن جو تھا اس سال 9 ربیع الاول کو آتا تھا۔ آج آپ دیکھیں ہمارے کلچر میں 12 ربیع الاول کو کتنے اتفاق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت سمجھ کے ہم مناتے ہیں۔ یہ اسی طرح کی غلط فہمی ہے جیسی 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ کی لوگ مناتے ہیں، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ حضرت عیسیٰ بھی 25 دسمبر کو نہیں پیدا ہوئے تھے۔ اصل میں شیطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خوشی کراتا در پردہ، اور بےچارے محبت کے مارے بھولے والے ہمارے مسلمان یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جی یہ یوم ولادت بھی، اور یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں یوم وفات ہے، پھر خوشی کس بات کی؟ بالفرض 12 ربیع الاول کو ہم مان ہی لیتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، مان لیتے ہیں کہ 12 ربیع الاول ہی تو آپ کا یوم ولادت اور اسی دن آپ فوت ہوئے، تو بتائیں غم خوشی پہ بھاری ہوتا ہے یا خوشی غم پہ؟ شادی والے گھر میں میت ہو جائے تو شادی کی خوشی ہوگی یا غم کی؟ تو یہ چھوٹی سی ایک عقل کی بات آتی ہے عقل میں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، بہار کا موسم تھا، شب بنی ہاشم کے گھاٹی تھی اس میں آپ پیدا ہوئے، اور اس وقت عام الفیل کی وجہ سے اس سال کو جب یاد رکھا جاتا ہے، تو اگر آپ آج کے عیسوی کیلنڈر کے ناطے سے دیکھیں تو 571 571 عیسوی تھی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا پہ سے اٹھائے جانے کے 571 سال، 550 سال ہو گئے ہوئے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو یہاں آپ کو ایک چیز ملی کہ حضرت عیسیٰ آخری نبی تھے بنی اسرائیل کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تھے بنی اسماعیل کے، دونوں کے بیچ میں کوئی نبی نہیں آیا، تو تقریباً 550 سال تک کوئی نبی نہیں آیا دنیا میں، اتنے اندھیرے تھے اس دنیا میں۔